کو یوں کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو دودھ پلایا تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا, ارے یہ بھی غلط نہیں ہوگا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, یتیمی کی حالت میں پیارے نبی کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور برکت ہی برکت دیکھی. سواری کا جانور دبلا تھا, عورتوں نے انتظار نہیں کیا چلی گئی, ان کا سواری کا جانور دبلا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھ گئی اور سواری کا جانور چلا. وہ ساری عورتیں پیچھے رہ گئی اور یہ آگے بڑھ گئی. عورتوں کی زبان پر آیا کہ حلیمہ کو برکتی بچہ ملا, برکتی بچہ ملا, یہ سب کی زبانوں پر آیا. میرے محترم دوستوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکتیں قیامت تک اس امت کو مل سکتی ہے. جیسے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یتیمی کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا, اسی طرح آج یہ دین یتیم ہو چکا پورے عالم کے اندر. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو اس یتیم دین کو خوب دھکا مارتے, لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی اس یتیم دین کو دھکا مارتے ہیں, کاروبار میں سے اور گھر میں سے اور شادیوں میں سے. ایسے موقع پر اس یتیم دین کو کسی نے اپنی گود میں لیا اور اپنی زندگی کے اندر داخل کیا اور جا کے دوسروں کے سامنے پیش کیا, تو جو برکتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہیں یہ برکتیں قیامت تک اس یتیم دین کی خیر خبر لینے والے کو اللہ پاک دے میں, یہ اللہ کی ذات سے امید ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس یتیم دین کو لو اور پورے عالم کے اندر پھیلو, اپنے اندر کی بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا اور دوسروں کے اندر بھی اس کی زندگی کو چالو کرنا. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیے میرے محترم دوستوں, ساری جگہوں سے یقین کا ہٹانا. دیوتاؤں کو دکھائی دیا یقین کیا انہوں نے, وہ بالکل غلط ہوا. کاروبار کا کرنا غلط نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کی اجازت دی, لیکن کاروبار سے پرورش کا یقین ہو تو یہ غلط. جو اللہ کاروبار کا محتاج نہیں پرورش کرنے میں, کروڑ ہا کروڑ جانوروں کو بغیر کاروبار کے اللہ پال رہا ہے, ہم کو تم کو ماں کے پیٹ میں بغیر کاروبار کے پالا, جنت میں لے جا کر بغیر کاروبار کے اللہ پالے گا, ساری نعمتیں اللہ پاک وہاں پر دے گا بغیر کاروبار کے. اور جنت کے اندر تو جو دین کے کام میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں نا, سبحان اللہ, ان کے تو بڑے ہی مزے. چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی, چھوٹے میں چھوٹی جنت بھی اگر مل گئی, تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی. ستر بہتر بیویاں ہوں گی, ہزاروں کی تعداد میں نوکر چاکر ہوں گے, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, پانی کی نہریں اور پانچ شراب کی نہریں چاروں طرف چل رہی ہوں گی, اور سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات ہوں گے, جوڑنے کے گارا مشکل کا ہوگا. جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی, جنت کے پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے ہوں گے, جنت میں جانے والے کو کپڑے ایسے ملیں گے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے, کھانا ایسا ملے گا جو پیٹ میں جا کے گندا نہیں بنے گا. اور ایک بڑی مزیدار بات یہ ہوگی کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ پاک ان کی ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے سلام کریں گے, السلام علیکم یا اہل الجنہ, اور اللہ پاک قرآن پاک سناویں گے جنتیوں کو. اور میرے محترم دوستوں, جو آگے بڑھنے والی جنتی ہوں گے, جو خود دین کا کام کرنے والی جنتی ہوں گے, خود قربانیاں دینے والی جنتی ہوں گے, ایک ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کو دین پر لانے کا ذریعہ بنا ہوا ہوگا, چاروں طرف اللہ کے راستے میں پھرا ہوا ہوگا, تو جو آگے بڑھنے والے ہوں گے ان کی جنت کے تو کیا کہیں گے. ان کی جنت پر تو اللہ پاک دن میں دو مرتبہ ملاقات کریں گے, آگے بڑھنے والوں کی جنت میں دن میں دو مرتبہ ملاقات کریں گے, سلام بھی کریں گے اور قرآن پاک بھی پڑھ کر سنا لیں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون, جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ قریب ہوں گے. فی جنات النعیم, نعمتوں کے باغات میں ہوں گے. سلت من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے زمانے میں آگے بڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے, اور بعد والے زمانے میں آگے بڑھنے والے کم ہوں گے. اللہ سرور مودون متقین علیہا متقابلین. سونے کے تاروں میں جلے ہوئے تختے پر تکیوں اور گدوں پر ٹیک لگائے ہوئے یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون. چھوٹی عمر کے خدمت گزار چکر کاٹ رہے ہوں گے ان کو کھلانے پلانے کے لیے. بأكواب وأباريق وكأس من معين. گلاس لے کر, کپ لے کر, آبخورے لے کر شراب بھری ہوئی, اور وہ شراب وہاں کی پاک ہوگی, گندی نہیں ہوگی, بالکل پاک ہوگی, جو چھلک بھی رہی ہوگی, جو چھلک بھی رہی ہوگی, جسے دیکھنے میں مزہ آئے گا, جسے دیکھنے میں مزہ آئے گا, اور اس کو پینے کے بعد سر میں چکر نہیں آئے گا. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اور آگے بکواس بھی نہیں کرے گا. پینے کے لیے بھی یہ ملے گا, اور بھی بہت سی چیزیں قرآن نے ذکر کی پینے کی. وہی جا کے انشاءاللہ تسلی سے پیئیں گے اور کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے. کہ ایسا نہ ہو کہ جنت کی باتیں اتنی لمبی بیان کر دوں کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کا وقت ہی باقی نہ رہے. تو میں اتنے بھی مختصر کر دیتا ہوں. پینے کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا, اور کھانے کے بارے میں فرمایا, وفاکہت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. جون سے بیوے کو چاہے پسند کر لو, اور جون سے پرندے کا چاہو گوشت کھا لو. کھانا اور پینا بتا دیا, ایک ضرورت بیوی کی ہوتی ہے. بحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. یہ اللہ پاک مرحمت فرمائیں گے. یہی ساری چیز کہیں پر ملے گی؟ اعمال پر. دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرے گا, دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرے گا, اس اعمال پر جزاء بما کانوا یعملون. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے, ان کو فکر یہ ہو گیا کہ ان عورتوں نے چکر دیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی اور جہنم میں جانا پڑا. تو سارا منظر آپ نے سنا. اور اگر جیل خانے چلے گئے, یہاں تکلیف اٹھا لی اور جنت میں جانے ملا, تو وہ بھی آپ نے سن لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. میرے پروردگار, جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس غلط کام کے جس کی طرف یہ عورتیں جمع ہو کر مجھے بلا رہی. اور ایک بات اس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہے, وہ خاص کر کے دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی بڑی عبرت ہے. اس میں بہت ہی بڑی بعض لوگوں سے اللہ پاک دین کا کام بہت لیتا ہے, قدم قدم پر دین کا کام لیتا ہے, بول بول پر دین کا کام لیتا ہے, باتوں کے اثرات بڑے اچھے ہوتے ہیں, علاقے علاقے دین پر کھڑے ہو جاتے. ذہن میں یہ آنے نہ پائے کہ دیکھو میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں, یا دیکھو میرے ساتھ لگے ہوئے اور میری بات کے ماننے والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ ذہن میں کبھی نہ آئے. کام اگر ہو رہا ہے تو کام لے رہے ہیں اللہ. اگر یہ ذہن میں آیا تو کامیابی ہے. اور اگر ذہن میں یہ آ گیا کہ میں کر رہا ہوں, تو یہ بالکل آدمی نیچے اتر آئے گا. آدمی کو اپنے بارے میں نفی کرنی چاہیے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا نظام تھا, حکومت کا, نبوت کا بڑی ترتیب تھی. ایک دن تو خوب عبادت کا تھا, اور ایک دن جو تھا گھر والوں کے کام کاج میں لگنا اور ملنا جلنا, اور ایک دن دوسروں سے ملنا جلنا, ان کے فیصلے چکانا, پہرے بالکل لگے ہوئے, بڑی طاقت, آواز بہت اچھی. جب پڑھا کرتے تھے سبور کو تو پرندے بھی رک جاتے تھے, پہاڑ کے اندر سے بھی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی. بڑی عجیب کیفیت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور منظم حکومت اور نبوت دونوں چیزیں منظم چل رہی تھی. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں کہا کہ اللہ پاک, یہ سارا میرا نظام بالکل منظم طریقے پر چل رہا ہے. تو اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ یہ میرے فضل, میرے کرم, میری مہربانی سے یہ ہو رہا ہے. میں تم کو تمہارے حوالے کر دوں. اس دن کر کے بتاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ اللہ پاک کو کون سا دن ہوگا, نکل گیا. اسی کا دن گزر کر رات جب ہوئی عبادت میں لگے ہوئے تھے, سارے پہرے بھی تھے, لیکن اس کے باوجود چند آدمی اوپر آ گئے, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دمک گئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا یہ. قالوا لا تخف, انہوں نے ڈرو مت ڈرو مت, ہمارے دو آدمی ہیں اور ان کے اندر کچھ آپس میں اختلاف ہے, ایک 99 دمبی والا ہے, ایک دمبی والا. یہ کہتا تیری ایک بھی دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے, 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے یہ, میں کیا کروں. باہر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا مقدمہ جو تھا وہ چکایا, اور پارٹنرشپ کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کوئی بات بتائی پارٹنرشپ کے بارے میں, کیونکہ آج کل پارٹنرشپ تو بہت ہی پارٹنرشپ والے اس میں بھی بیٹھے ہوں گے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بتایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھایا کہ جو پارٹنرشپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں, بھائی بہت سے پارٹنرشپ کرنے والے وہ زیادتی کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, دیکھو قرآن کہہ رہا ہے, اچھی طرح سے ذہن میں بات لے لو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. لیکن ساتھ ساتھ پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا, حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہو اور عمل والے ہو وہ زیادتی نہیں کرتے. لیکن ساتھ ایک بات کہہ دی, وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, لیکن ایسے کم ہوتے. تو بھائی صاف ہے پارٹنرشپ کو منع تو کر نہیں سکتے, شریعت نے حلال کر دی, لیکن ذہن میں یہ رکھنا کہ پارٹنرشپ کرنے والے اکثر زیادتی کرتے, ایمان اعمال والے زیادتی نہیں کرتے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو زیادتی نہ کریں. ہم کوئی رائے مشورہ آپ کو نہیں دیتے, ان آیتوں سے خود ہی سمجھ لو. اب حضرت داؤد علیہ السلام سارا فیصلہ چکا کر وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, داؤد علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ آج ہی اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا اور میرے کو میرے حوالے کر دیا اور بتا دیا دیکھو تمہارے حوالے ہوئے تو دیکھو کیا ہوا. تو اس لیے بھائی میں اور آپ اور جتنے بھی ہم اس کام سے نسبت رکھنے والے ہیں, اگر کسی سے اپنا کام لے رہا ہے تو دل و دماغ میں یہ بات بچھانی چاہیے کہ کرنے والے ہم نہیں ہیں, اللہ ہے اور اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. یہ صرف زبانی خرچ نہ ہو بلکہ اس کے ہمیں مشق کرنی پڑے گی. زبان سے تو کہنا بہت آسان ہے, نہیں میں تو کچھ نہیں, میرے لیے کیا ہے, میں تو کچھ نہیں, وہ تو اللہ ہی ہے, یعنی میں سب کچھ ہوں. اللہ معاف کرے, حضرت عمر بہت خبر دیا کرتے تھے, ایک آدمی بالکل قبضہ نیچے کیا ہوا جا رہا تھا, حضرت عمر نے ٹھٹ کے پر مارا ایک مٹھ اور یوں کا سیدھا چل. تقویٰ جو ہے وہ ٹھٹی میں نہیں ہوتا, تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے, سیدھا چل آدمیوں کی طرح. حضرت عمر جو ہے بہت ان چیزوں کی خبر لیتے تھے. حضرت جارود بحرین سے تشریف لائے, بڑا کارنامہ بحرین کا ان کا, بیٹھے ہوئے تھے مدینے میں, ان کی بڑی تعریف ہو رہی تھی کیا کارنامہ کیا انہوں نے بحرین میں, سبحان اللہ. حضرت جارود بیٹھے تھے, حضرت عمر پیچھے سے آئے اور حضرت جارود کے دو دورے مار دیے زور سے. اب دیکھیں پورے بھرے مجمع میں تو ہو رہی ہے تعریف اور پڑ گئے دو دورے, کیا بیتی ہوگی. مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے. اب حضرت عمر کو دیکھ کر حضرت جارود جو تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت میرے سے کیا قصور ہو گیا, اگر معلوم ہو جائے تو میں ٹھیک کر لوں. تو حضرت عمر فرمایا کوئی قصور نہیں, یہ احتیاط کے طور پر دو دورے میں نے مار دیے تاکہ ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن بھائی آپ لوگوں سے مجھے ڈر لگنے لگا کہیں آپ حضرات اس کے اندر کہیں حضرت عمر کی نقل نہ اتار دے لگو, یہ سختی کرنے میں کہیں حضرت عمر کی نقل نہ اتار دے لگو. حضرت عمر سختی تھی لیکن اس کے ساتھ تقویٰ بھی تھا, ان کے تقوی کی بنا پر یہ سختی جو تھی یہ چپاتیوں سے زیادہ اچھی معلوم ہوتی تھی لوگوں کو. ہم اور تم ایسے یہ تقوی تو ہے ہی نہیں اور خدا نہ خدا کر دی سختی تو پھر کہیں اندر ہی اندر کوہن پیدا نہ ہو جائے. اندر کسی کے کوہن پیدا ہو گئی تو خطرہ ہے سختی کرنے والے کی زندگی پر. حضرت عمر اسی لیے کام پھیلا تھا خطوط میں لکھتے تھے کام کرنے والوں کو کہ لا تحسد عن التحبب، لوگوں کا محبوب بننے سے بے رحمت مت بنو. زندگی ایسی بسر کرو کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگے، ایسی زندگی بسر مت کرو کہ لوگوں کے دل میں تم سے نفرت آ گئی. اندر نفرت نہ آئے لوگوں کی، لوگوں کے دل میں محبت آ گئے، ایسی طرح سے تم اپنی زندگی رکھو. اس لیے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی جس کے حوالے کام ہے اور اس کا اللہ نے کوئی مقام بنایا اور کوئی ایسی حرکت کی سامنے والے کے دل دکھنے لگے اور اندر ہی اندر لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے ہو، کہ اگر کہنے جائے تو وہیں پر جھگڑا ہو جائے گا. بعض جو گریڈ کے ہوتے ہیں وہ اگر کہنا شروع کر دیں تو وہیں اختلافات شروع ہو جائیں گے، اور جو اس گریڈ کے نہیں ہیں ذرا نیچے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر برداشت کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان کا برداشت کرنا جو ہے یہ کہیں کوئی الٹا رنگ نہ لاوے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط کے اندر یہ بھی لکھا کہ آسمان پر تمہارا کیا مقام ہے یہ دیکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھیوں کے اندر تمہارا کیا مقام ہے. اگر تمہارے ساتھیوں میں تم سے نفرت ہے تو سمجھو آسمان پر بھی تمہارا کوئی مقام نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا وہ مر گیا، ہم تو پریشان تھے اس سے. نماز پڑھائی، جنازہ گیا، فرمایا وجبت. دوسرا جنازہ آیا، لوگوں کا بڑا صدمہ ہوا، ان کے مرنے سے بہت اچھے آدمی تھے. نماز پڑھائی، جنازہ گیا، فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا حضرت دونوں کو واجب ہو گئی کیا؟ ان کا پہلے کے لیے جہنم واجب ہو گئی، دوسرے کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ بہت ہی فکر کی چیز ہے. ہم لوگ ہر ایک یہ دیکھیں کہ ہماری جو روش ہے اس سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ اور محبت، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، طبیعت نبی مل رہی ہو تو بھی ملاقات کرتے رہنا، سلام کرنا، خالی اتنا پوچھنا آپ کے مزاج کیسے ہیں، اتنا پوچھو گے نا اس سے بھی بہت ہی اس کے دل صاف ہو جائے گا. جا کے سلام کر لیا، او بھائی آپ کا بچہ بیمار تھا، کیا حال ہے اس کا، طبیعت ٹھیک ہوگی. اتنا تم پوچھو گے، اتنے اخلاق برتو گے، اس کا دل قریب آئے گا. بار بار اگر اس طریقے سے تم کرتے رہے تو اندر کی بہت سی چیزیں تو یوں ہی صاف ہو جائیں گی. دو چار باتیں اگر رہ گئی تو بیٹھ کر آپس میں اس کے بارے میں بات کر لو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی صاف ہو جائے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر پر یہ لکھا کہ یہ جو تم الگ دن تھلگ رہتے ہو یہ ٹھیک نہیں، ملاقاتیں برابر کرتے رہو تاکہ صحیح بات تمہارے سامنے آوے. دوسروں سے جو باتیں پہنچتی ہیں وہ ٹھیک نہیں پہنچتی اور اس میں دلوں کے اندر بہت ہی دوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. ملاقات کرتے رہو، ملتے جلتے رہو. بیان میرا کہیں لمبا ہو کر وہ چیز میں نے چھیڑی تھی کہیں رہ نہ جائے. یاد آ گیا؟ یاد آ گیا. نہیں یاد آیا میں یاد دلاتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کام کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے. حضرت عثمان کے زمانے میں جو الجھن اور پریشانی آئی اس کی دو وجہ، ایک تو کام کرنے والے آپس کے اندر ان کے جوڑ نہیں تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ کام کرنے والوں کا اپنے بڑوں سے جوڑ نہیں تھا. یہ دو باتیں حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی اور وجہ میں نے اس کی بتائی کہ زیادہ تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. 30,000 کا مجمع تو تعاون امواس کے اندر شہید ہو گیا. اسی پر میرے بات کا رخ بدل گیا تھا کہ بھائی تکلیف نعمتیں بھلوں پر بھی آتی ہیں بروں پر بھی آتی ہیں، اسی پر میرا رخ بدلا تھا. میرے محترم دوستو، جب دنیا کا نشہ زیادہ چل جاتا ہے تو اللہ پاک نشہ اتارنے کے لیے ہنٹر مارتے ہیں. جب ہنٹر مارتے ہیں تو نشہ اتر جاتا ہے تو پھر آدمی بات سنتا ہے، اور جب دنیا کا نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ بات نہیں سنتا. پھر فرعون کو اللہ پاک نے نو ہنٹر مارے، طوفان کا ہنٹر، سیلاب کا ہنٹر، جب اسے ہنٹر پڑا تو نشہ اتر گیا اس کا، اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت جو کہو گے کروں گا، دعا مانگ کے ہنٹر ہٹا دو، بنی اسرائیل تمہارے حوالے کر دوں گا، ہنٹر رہتا پھر جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی، سارے کے سارے وزیر وہ تھا، فرعون بھی تھا اور اس کا بڑا پردھان حامان بھی تھا اور اس کے ممبرس آف پارلیمنٹ درباری وہ بھی تھے اور سنی چاندی کی اکاڑیاں بھی تھیں اور کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور مزیدار کھانے لگ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ہنٹر مارا مینڈک کا، وہ سارا کھانا مینڈک بن گیا، اور ان کے قریب رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے وہ چاہے چٹنی روٹی کھاتے ہوں لیکن وہ کھا رہے تھے، حلق میں اتر بھی رہی تھی، کھانے اور پینے کا حلق سے نیچے اترنا اور ہضم ہو کر نکل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بنی اسرائیل کے بڑے مزے، پر یہ سارے پریشان ہو گئے، تو یہ اللہ پاک ہنٹر مارتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا مسجدیں جو بھرتی ہے وہ دو مرتبہ بھرتی ہے، ایک تو ہماری جماعتوں کے کام کرنے سے مسجدیں بھرتی ہیں، یہ تو قابل مبارکباد، اور ایک مسجدیں بھرتی ہیں ہنٹر لگنے سے، اللہ کی طرف سے ہنٹر لگا تو دھڑادھڑ مسجدیں بھرنی شروع ہو گئی، تو جب وہ ہنٹر ہٹا تو پھر مسجدیں خالی ہونی شروع ہو گئی، تو بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ جماعتوں کی نقل و حرکت سے مسجدیں بھرتی رہیں، تو یہ مسجدیں بھرتی رہے گی، مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے، اللہ کا ذکر، ایمان کی مجلسیں، قرآن پاک کی تلاوت، ایک دوسرے کی حمد گزاری اور گشتوں کا کرنا، وصولیابی کا گشت کرنا، تعلیم کا گشت کرنا، اسی طرح عمومی گشت کرنا، خصوصی گشت کرنا، اور لوگوں کو تیار کر کے جماعتوں کے اندر بھیجنا، یہ سارے کام مسجد والے کام ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں 30,000 تو تاؤن امباس میں شہید ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں قیصر کسرا کی جنگ میں شہید ہو گئے، تو بڑا مجمع تو اللہ کو پیارا ہو چکا، لیکن مجمع پھر بھی اچھا خاصا تھا، پھر دوسرے لوگ آ گئے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، اب یہ قسم جب آئی تو آپس کے اندر بھی جوڑ نہیں تھا ان کے، اور حضرت جو عثمان جو بڑے کام کرنے والے تھے ان سے بھی جوڑ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی الجھن اور پریشانی آئی، کیونکہ اجتماعیت نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طبیعت کے خلاف بہت سی باتیں آئیں، لیکن ایک دوسرے کو نبھا کر کام کیا، آپس میں بھی جوڑ تھا اور اپنے بڑوں سے بھی جوڑ تھا۔ اس پر میں نے وہ واقعہ سنایا تھا کہ بیرونی ملک کے کچھ آدمی حضرت جی دامت برکاتہ ہوں سے اس بات ایک بات پوچھنے آئی، صرف ایک دو دن اور پھر جانا ہے انہیں، حضرت آرام فرما رہے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے ملکوں میں جماعتیں آتی ہیں اور کوئی بتاتا کہ یوں کرو، کوئی بتاتا یوں کرو، ہم لوگ سارے پریشان ہیں، کیا کریں، ہر ایک حوالہ دیتا ہے بڑوں کا، کسی نے کہا میں نے خود حضرت بڑے حضرت جی سے سنا، دوسرا کہتا میں نے بھی بڑے حضرت جی سے سنا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یا ان سے جنہوں نے سنا ان سے سنا، اب ہم سارے کام کرنے والے پریشان ہیں، ہر ایک بڑوں کا حوالہ دیتا ہے، تب تو صرف مشورہ کرنے کے لیے آئے حضرت جی، کہ حضرت جی ہم کو بتائیں کہ ہم ایسے موقع پہ کیا کریں، الگ الگ سارے باتیں کر رہے ہیں۔ خیر تو میں نے بیٹھ کر ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی دیکھو ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ بڑوں نے جو بات کہی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب وہ ہونا چاہیے جو امیر الوقت بتاوے، اس وقت کا امیر جو بتاوے وہ اس بات کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے، سنا سب نے ہے لیکن امیر الوقت جو بتائے اس پر سب کو جمنا چاہیے، اور اس میں مثال ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، چاروں طرف سے ہنگامے کھڑے ہو گئے، اب سب کی رائے یہ ہے کہ حضرت اسامہ کا لشکر ملک شام بھیجنے کے بجائے مدینہ منورہ میں ٹھہرایا جائے، باہر کا کام کرنے کے لیے بھیجنے کے بجائے مقامی کام کے لیے یہی ٹھہرایا جائے، اقدامی کام کرنے کے بجائے دفاعی کام کرنے کے لیے ٹھہرایا جائے، چاروں طرف سے حملے کی خبریں ہیں، یہ کیا جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذہن کے اندر ڈالی کہ یہ 3000 کیا کریں گے جب اللہ کی مدد بھی ہوگی. اللہ کی مدد آئے گی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو. آپ کی بات چھوٹ گئی تو اللہ کی مدد اٹھ گئی, تو اللہ کی مدد اٹھ جانے کے بعد پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ کی مدد کے لانے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کیا جائے. آپ نے کہا تھا انفیزو جیسا اسامہ, حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو اور تم کبھی روکے رکھو, تو نبی کی بات چھوٹ گئی. تو بہت سو نے یہ کہا کہ اس وقت حضرت حالات اچھے تھے اور اب حالات بہت نامناسب ہو گئے, تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا ذہن یہ بنایا کہ حالات کی وجہ سے احکامات کے اندر تغیر نہ کیا جائے, بلکہ احکامات پر جم کر حالات کو برداشت کیا جائے. احکامات پر جم کر حالات کو برداشت کیا جائے, یہ ہے آسمان سے مدد اتروانے والی چیز. ہر چیز پر حضرت ابوبکر جمے رہے. آخر میں جا کر سب نے اس بات کو مان لیا, جہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی. حضرت عمر جو تھے وہ حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے نمبر پر تھے, لیکن جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو پہلے نمبر والے سے جڑنا چاہیے جو امیر الوقت ہے. یہاں تک کہ دوسرے نمبر والا جو ہے اس کو بھی امیر الوقت سے جڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ دوسرے نمبر والا یوں سمجھے کہ میں تو یوں ہوں میں تو یوں ہوں, اسے بھی امیر الوقت سے جڑنا چاہیے تو ہی اجتماعیت باقی ہوگی رہے گی. باہر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب نے تسلیم کر لیا اور کہا جیسا آپ کہتے ویسا ہوں گے. یہاں میں نے ان لوگوں سے جو باہر سے آئے تھے ان سے یہ کہا کہ انفیزو جیسا اسامہ, یہ سب نے سنا, حضرت ابوبکر نے بھی سنا اور دیگر صحابہ نے بھی سنا, لیکن اوروں نے اس کا مطلب کیا سمجھا اور حضرت ابوبکر نے کیا سمجھا. جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا اس پر سب لوگوں نے لبیک کہدیر مان لیا. لبیک کہدیر مان لیا. ہم نے کہا یہ اصول قیامت تک رہے گا کہ جو بات امیر الوقت کہہ دے وہ سب کو مان لینے میں خیر ہے. اس کے اندر کسی قسم کا فرق اور امتیاز نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے, میں پاس گیا, عشاء کی نماز ہو چکی تھی, تو میں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے, حضرت میں تو نیا لگا ہوا آدمی ہوں اور مجھے نظام الدین میں زیادہ ٹھہرنے بھی نہیں ملتا, ہر وقت جماعتیں نہیں رہی, پھرتا رہتا ہوں, بڑے حضرت تو میں نے دیکھا نہیں, آپ کو دیکھا ہے اور آپ کے پاس زیادہ پھیرنے کا موقع نہیں ملتا. اب میں بہت پریشان ہوں کہ یہ کام کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ کوئی ایک بات کہتے ہیں تو دوسری بات کہتے ہیں, دونوں ہمارے بڑے ہیں, اب مجھے کیا کرنا. تو میرے سے یوں کہنے لگے مولانا عیسیٰ رحمت اللہ علیہ صاحب, تم تو مولوی ہو, جیسے حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں تو ان میں تم جوڑ ملا دیتے ہو, قرآن کی آیتوں کا مطلب الگ الگ سمجھ میں آتا ہے تو تم اس کے اندر جوڑ ملا دیتے ہو. تو اسی طرح بڑوں کی بات جو الگ الگ طریقے سے بیان کریں تو کسی کی تردید بھی مت کرو اور کسی کا بالکل وہی کاپی ٹو کاپی مت لو, بلکہ بیچ کا کوئی راستہ ایسا نکالو کہ اس کی تردید بھی نہ ہو اور اس کا پورا اقرار بھی نہ ہو اور بیچ کا راستہ یوں ہو تو یوں کر دینا چاہیے اور یوں ہو تو یوں کر دینا چاہیے. تمہاری ضرورت بالکل آسان ہے, تم تو نو سال اسی میں گزارے مدرسے کے اندر. یہ فرمایا. میں نے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت اصولوں کے اوپر آپ ایک کتاب لکھ دو بس, تاکہ سارے کام کرنے میں اختلاف ختم ہو جائے, اس کتاب میں جیسا لکھا ہو ویسے چلتے رہیں گے سب کے سب. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اصولوں پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکتا, اس لیے کہ کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سے جزیہ مستثنی نہ ہوتا, اس بنا پر میں کتاب نہیں لکھ سکتا, کیونکہ میں جو لکھوں گا قرآن حدیث و صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر میرا اجتہاد ہوگا. علماء کرام جتنے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے وہ اس بات کے مکلف نہیں کہ وہ ہر ایک کے اجتہاد کو لے لے, اس لیے میں کتاب نہیں لکھ سکتا اور کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہر کلیہ کے اندر سے جزیہ مستثنی ہوتا رہتا ہے. تو پھر میں نے کہا پھر فرمائیے پھر کیا. فرمایا ہمارے اصول یہ حیات تو صحابہ جو ہے صحابہ کی زندگی یہ ہمارے اصول ہیں, لیکن کھلیں گے کس پر جو کام کرتے رہے گا تو اس کو الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آتی رہے گی کہ کون سے موقع پر کیا کرنا کون سے موقع پر کیا کرنا. بہر کیا وہ جو آئے تھے پوچھنے کے لیے, میں نے کہا اتنی بات تو میری تمہاری ہو گئی, اب اس کے بعد پھر حضرت جی جب اٹھیں گے تو ان کے پاس ہم سب جائیں گے. حضرت جی بیدار ہوئے, فارغ ہو گئے ضروریات سے, ان کو لے کر ہم حاضر ہوئے حضرت کے پاس, اور جو بات ہم نے ان سے کہی تھی وہ بات حضرت کے سامنے رکھ دی. زیادہ الگ الگ باتیں ہیں تو اس میں کیا کریں, تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ جو امیر الوقت کہہ دے اس کے مطابق کرنا چاہیے. تو حضرت جی نے بس ایک ہی جملہ فرمایا, یہ فرمایا ہاں مناسب ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ چلے گئے, دوسرے جہاز سے وہ لوگ چلے گئے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, رائے الگ الگ ہونا یہ کوئی حرج کی بات نہیں, رائے الگ الگ ہو سکتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا, 150-200 مسلمان بچ گئے, عربی قبیلے مرتد ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے یوں کہا کہ چلو ہم سارے کے سارے عربی مرتد قبیلوں میں چلے. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور یوں عرض کیا کہ حضرت میں مدینہ منورہ کے عورتوں بچوں کا کیا ہوگا, اس لیے کہ حضرت عمر کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو منظر تھا وہ حضرت عمر کے سامنے تھا. ازواج مطہرات حضرت حفصہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا بدن مبارک تھا اور وہاں پر تجزیہ و تکفین والا سارا کام ہوا. جب قبر کھودی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو یہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین ان کی ہچکیاں نکل گئی, بہت رونے لگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی ہم دیکھ نہیں سکیں گے. تھوڑی دیر میں اذان کی کا وقت ہو گیا, حضرت بلال کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دی, اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اور جب پہنچے ہیں تو سارا کا سارا مدینہ منورہ اور پوری مسجد نبوی اس کے اندر ہچکیاں بند گئیں اور سب کے سب رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آج پہلا دن ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہم سن رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے ممبر محراب پر اب قیامت تک تشریف نہیں لائیں گے. یہ سارا کا سارا منظر حضرت عمر کے سامنے تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین اور بے قرار ہو کر یہ کہتی تھی کہ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑ گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات ہو جاتی. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی دی اور اس مٹی کو سونگا تو اس کے لیے اب مہنگے مہنگے عطروں کا کیا سونگنا رہا. یہ حضرت فاطمہ کے جو جملے ہیں, سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی مصائب لو انہا, سبت علی الایام سر نلیالیا, ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غواریا. اے اترن غالیا, واقعی جب ان کی اس بے چینی پر آج ہم لوگوں میں دل ہل جاتے ہیں کیا منظر ہوگا. حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ مدینے کے عورتوں اور بچوں کو کس کے حوالے ہم کر کے جائیں جبکہ چاروں طرف سے حملے کی خبریں آ رہی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسی دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں اور ان عورتوں نے چکیاں پیس پیس کر گزارے کیے اور مشکلیں اٹھائے. آج یہ دین جل رہا ہے تو ہماری زندگی کس کام کی, ایوں کا سدین ون ایون, ارے دین مل رہا ہو اور میں زندہ رہوں تو میری زندگی کس کام کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور سے کہا, اجبان فی جاہلیت محبان فی اسلام, زمانے جاہلیت کے اندر تو زوردار تھے تم اور اسلام کے اندر باتیں ایسی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر رہے ہو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین مٹ گیا تو پھر ہماری زندگی کس کام کی. ایک طرف ازواج مطہرات کی مدینے کی عورتوں اور بچوں کی موت اور حیات کا مسئلہ تھا اور ایک طرف عربی قبیلوں کی جنت اور جہنم کا مسئلہ تھا. جب ان دونوں کا مقابلہ پڑ گیا تو جنت اور جہنم کا نمبر ایک پر کیا جائے گا اور موت اور حیات کا نمبر دو پر کیا جائے گا. اور اگر صرف موت اور حیات کا مقابلہ پڑ جائے تو وہاں پر کوئی آدمی اگر مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے, مردار بکری کھا کر اپنی جان بچا لے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا کہ اسی دین کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سارے گھر والوں کو ظالموں کے بیچ میں چھوڑ کر پھر آدمی بھیجے، وہ آ کر حضرت عائشہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، ان سب کو لے کر وہ لوگ گئے، اور حضرت زینب جو بڑی بیٹی تھی وہ حالت حمل میں تھی، اور ان کو ان کے شوہر بھی اور ظالموں نے جانے نہیں دیا. بڑی بیٹی تو مکہ مکرمہ میں، دوسری بیٹیاں راستے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، پورا گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تتر بتر ہو رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے بستے والے انسان جو ہیں ان کا اللہ سے جوڑ ہو جائے اور دنیا میں امن و امان ہو جائے اور مرنے کے بعد یہ سارے کے سارے جنت پہ جائے. اتنی تکلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. چند دنوں کے بعد حضرت زینب چپکے سے نکل گئی اونٹنی پر بیٹھ کر. مکہ مکرمہ کے ظالموں کو پتہ چلا، وہ پیچھے گئے اور چاروں طرف سے گھیرے میں لیا. حضرت زینب اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی، اونٹ بیٹھی حضرت اور اونٹنی ٹیکری کے اوپر چڑھی ہوئی، اور یہ ظالم لوگ آئے اور حضرت زینب کے پیٹ کے اوپر برچھا مار دیا. حضرت زینب کا حمل ساقط ہو گیا، ایک طرف سے حمل کے ساقط ہونے کا خون نکل پڑا اور ایک طرف سے برچھے کی طرف سے خون نکل پڑا، اور حضرت زینب خون کے اندر لطپت ہو کر اونٹنی کے اوپر سے لڑک کر ٹیکری کے اوپر گر کر اور وہاں سے لڑکتے لڑکتے زمین کے اوپر گر گئی، اور پورا کا پورا بدن مبارک خون میں لہوان ہے، اور اسی حالت میں ظالموں نے واپس کر دیا. چند دنوں کے بعد ان ظالموں نے کہا ہماری ناک اونچی ہو گئی، اب تم جا سکتی ہو. حضرت زینب مدینہ منورہ پہنچی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی زخم کی حالت میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا صدمہ ہوا ہوگا، اور اسی حالت کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر دفن کرنے کے لیے اترے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے، لیکن جب دفن کر کے اوپر نکلے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی زینب کو میں قبر میں اتار رہا تھا تو میرے کو بڑا فکر تھا، اگر میری بیٹی زینب پر قبر کا عذاب ہوا تو میری بیٹی کمزور کس طریقے سے قبر کے عذاب کو برداشت کرے گی، اس کا میرے کو غم تھا. چنانچہ قبر میں میری بیٹی زینب کو دبایا لیکن چھوڑ دیا، اور میری بیٹی زینب راحت اور آرام کے اندر ہے. ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے بارے میں جب یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنی قبروں کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے، نہ معلوم قبروں میں جا کر ہمارا کیا ہوگا. اس کے لیے میرے محترم دوستوں تیاری کرنی ہے کہ اللہ ہماری قبر والی حشر والی زندگی بھی بنا دے، اور صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کی، خاندان والوں کی، قوم کی، رشتہ داروں کی، اور پورے ملک والوں کی، پورے عالم کی، قیامت تک کی نسلوں کی، امت پوری کی پوری دعوت کے کام کے اوپر کھڑی ہو جائے. اس فکر کو لے کر ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے جوش میں آ کر یوں کہا کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ نہیں جاتے تو میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور ہمارے ساتھ اللہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے چل دینے کو تیار ہوئے، لیکن نہیں، سارے کے سارے پھر آپ کے ساتھ ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر ہے، یہ فرمایا کہ اگر ہم لوگ نکل گئے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور پیچھے سے قیصر روم نے حملہ کر دیا اور امہات المومنین کو شہید کر دیا اور مجھ امیر المومنین کو بھی شہید کیا اور ہماری لاشیں تڑپ رہی ہوں اور مدینہ منورہ میں سناٹا چھا چکا ہو اور ہماری لاشوں کا کوئی دفن کرنے والا بھی باقی نہ رہا ہو اور جنگل کے کتے بھیڑیے آ کر امہات المومنین کی لاشوں کو اور میری لاش کو لے کر جنگل میں لے جائیں اور پھاڑ کے کھا جائیں، میں اسے برداشت کروں گا، لیکن اللہ کا دین مل رہا ہو میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستوں ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ہماری زندگی اس کام کی جب عالم کے اندر سے اللہ کا دین مل رہا ہو، اس لیے سروں بھر کا فن لپیٹ لپیٹ کر کھڑے ہو جاؤ، یا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر زندہ ہو جائے اور یا ہماری قبریں جا کر کسی ملک کے اندر بن جائے. نوجوان طبقہ جو ہے وہ تو حضرت طارق بن زیاد کی نقل اتارے، جوانی کی حالت میں تشریف لے گئے اسپین کے اندر اور کشتیاں جو تھی اس کو جلا ڈالی، واپسی کا خیال نکال دیا اور ساتھیوں سے کہا کہ یا تو یہاں پر دین پھیلے اور یا یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے اور یا ہماری قبر آ کر یہاں پر بن جائے. تو نوجوان طبقہ حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتارے اور اللہ کے راستے میں نکل جانے کو تیار ہو جائے، اور ہمارے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی نقل اتارے، 92 سال کی عمر ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آیا، کھڑے ہو کر اپنا نام لکھوایا، لوگوں نے کہا بیٹوں کو بھیجو، سنو بیٹے اپنی جنت پہ میں اپنی جنت پہ، سوار ہو گئے اور چل دیے. راستے میں سکرات کا وقت ہوا، وصیت فرمائی کہ یہ میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو اونٹ کے اوپر باندھ دینا اور تمہارے آخری پڑاؤ پر تمہارے پیروں کے نیچے مجھے دفن کر دینا. 13 دن تک لاش کو لیے لیے چلے. میرے محترم دوستو، لاش کے اندر کسی قسم کی کوئی بدبو وغیرہ بھی نہیں آئی، تاکہ قیامت کے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے کہہ سکے کہ اللہ، جب تک میں زندہ رہا تیرے راستے میں پھرتا رہا، اور جب میں مر گیا تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلی. تو بوڑھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل اتار کر کھڑے ہو جانے، اور نوجوان حضرت طارق بن زیاد کی نقل اتار کر کھڑے ہو جانے. لیکن کھڑے ہونے سے پہلے آپ اور میں سارے کے سارے نیت کر لیں کہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے، پوری زندگی اس دعوت کے کام کو کام بنا کر زندہ رہنا ہے. اور اسی طرح ہمارے گھر والے، ہماری بیٹیاں، بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، بہویں، داماد، بھائی، بہن، بھتیجے، بھتیجیاں، اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں اس دعوت کے کام کو اپنا کام بنائے. اور صرف اتنا نہیں کہ پوری امت دعوت کے کام کو اپنا کام پوری زندگی کے لیے بنائے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6374813.